الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سورة يونس آيت نمبر 94 ارشاد باري تعالى ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس آیت کا آغاز کا حصہ کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اس کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے، آج آپ کی خدمت میں جتنے احتمالات ہیں وہ مجموع البیان فی تفسیر القرآن سے پڑھے جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں عربی عبارت پڑھنے سے گریز کرتے ہوئے جو لب لباب ہے وہ قول کا ذکر کر دیا جاتا ہے. اس میں مرحوم طبرسی بیان کرتے ہیں کہ اختلف المفسرون فی معناہ فی علا اقوال، کہ مفسرین کا اس آیت کے حصے میں کی تشریح اور تفسیر میں اختلاف وارد ہوا ہے. اولہا علا اقوال، یعنی کئی اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے، اور یہ زجاج کا ہے. زجاج جو ہے یا زجاج، یہ ایک بڑے نحوی گزرے ہیں اور ان کا یہ قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان ھذہ الآیۃ، یہ آیت اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال، قد کثر الناس، کثر سوال الناس عنہا، لوگوں کے اکثر سوال کس آیت کے بارے میں ہوتے تھے؟ اسی بارے میں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اس سے متعلق لوگوں کے اکثر سوال ہوتے تھے اور لوگ اسی میں مبتلا رہتے تھے. اور اس صورت میں جو بیان ہمارے پاس وارد ہوا ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے. یعنی یہ خطاب براہ راست کس کو ہے؟ رسول اللہ. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، یعنی زجاج کے قول کے مطابق پہلی چیز، لوگوں کے سوال زیادہ ہوتے تھے، اب وہ جواب اپنے طور پہ دے رہے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، وَذَلِكَ الْخِطَاب شَامِلٌ لِلْخَلْقِ، لیکن رسول اللہ کے توسط سے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مخلوق کو. صحیح ہے، رسول اللہ کے توسط سے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مخلوق کو مخاطب کیا جا رہا ہے. فَالْمَعْنَى، بس اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ اب تفسیری معنی کیا بنے گا؟ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ فَاسْأَلُوا، اگر تم لوگوں کو شک ہے تو تم جا کے سوال کرو. خطاب رسول اللہ کو کر کے مخلوق سے کہا ہے کہ تم لوگوں کو شک ہے تو جا کے تم سوال کرو. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي آخر سورة، اسی سورہ کے آخر میں دلیل کیا ہے اس بات کے اوپر؟ اسی سورہ یونس کے آخر میں ایک آیت وارد ہوئی ہے، اور وہ آیت آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں بیان کی جا چکی ہے. یا ایہا الناس، آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے میں تو ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کے نبی کو اصلاً شک ہی نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے لوگوں کو. اور اسی طرح سے یہ خطاب، یعنی کیا ایسا خطاب موجود ہے کہ ظاہراً رسول اللہ کو خطاب کیا گیا ہو لیکن حقیقت میں مراد دیگر مخلوق یا خلق خدا ہو؟ کہتے ہیں ایسا ہے. وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اسی کی مانند، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی اگر تم طلاق دے دو. فقال طلقتم، والخطاب للنبی وحدہ، ادھر لفظ آ رہا ہے طلقتم، یا ایہا النبی مفرد ہے یا جمع ہے؟ مفرد، طلق تم کیا ہے؟ جمع. تو رسول کو خطاب کر کے پھر فوراً طلق تم آ گیا، تم لوگ، تم لوگوں کی طرف خطاب ہو گیا. کہتے ہیں اسی طرح ادھر بھی ہے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، کہ رسول کو خطاب کر کے ان کن تم اصل میں مراد ہیں، درست. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَن، یہ مذہب حسن بصری کا بھی ہے، وَابْنُ عَبَّاس، جناب عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے، وَأَكْثَرُ وَأَهْلِ التَّاوِيل، اور اکثر مفسرین نے یہی نظریہ اختیار کیا ہے. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْقَطَادَ وَسَعِيد بِن جُبَيْر، حسن، قطادہ، سعید بن جبیر، سعید بن جبیر تابعین میں بزرگ ترین تابعی ہیں، اور بہت بڑا مقام شیعہ سنی دونوں میں بہت بڑا مقام ہے سعید بن جبیر کا، تفسیر کے میدان میں اور حدیث کے میدان میں ان سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں. سعید بن جبیر، ان کو حجاج نے قتل کر دیا، اور بہت پاکیزہ ہستی تھی، یعنی صحابہ کے بعد تابعین کے اس سرکل میں سب سے بالا تر جو شخصیت شمار ہوتی ہیں وہ دو تین ہی ہیں، ان میں سب سے اوپر ہیں جناب اویس قرنی اور دوسرے سعید بن جبیر. تو سعید بن جبیر کو حجاج نے برے طریقے سے شہید کیا تھا، صرف محبت اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ سعید بن جبیر بہت محبت رکھتے تھے. بہرحال ان کے بارے میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے، انہ قالو، حسن بصری، قطادہ اور سعید بن جبیر، یہ تینوں بیان کرتے ہیں، ان النبی لم یشک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز کبھی زندگی میں شک نہیں کیا، ولم یسأل، اور نہ جب شک نہیں کیا تو پھر سوال بھی نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ تو شرط اور جزا ہے، اگر شرط متحقق نہیں ہوئی تو جزا متحقق ہو جائے گی. ان طلعت الشمس فالنہار موجود، اگر سورج ہی نہیں نکلا تو دن بھی موجود نہیں، لہٰذا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک ہی نہیں کیا تو سوال بھی نہیں کیا. اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، اگر دن نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج بھی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجوع کیا ہی نہیں، نہ سیرت کی کتابوں میں، نہ تاریخ کی کتابوں میں، نہ حدیث کی کتابوں میں، نہ قرآن میں کسی جگہ کہ انہوں نے رجوع کیا ہو. جب رجوع ہی نہیں کیا انہوں نے اہل کتاب سے، تو اس کا کیا مطلب، نتیجہ کیا نکلا؟ شک بھی نہیں کیا. وَهَذَا الْمَرْوِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں بھی یہ وارد ہوا ہے، کہ ان اختتام پہ انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر البرہان سے یہ روایات پڑھیں گے. یہ پہلا قول ہو گیا. دوسرا قول، ان الخطاب لرسول اللہ وان لم یشک، خطاب ہے رسول اللہ کو اگرچہ انہوں نے کبھی شک نہیں کیا. وعلم سبحانہ، اللہ کو بھی یہ علم ہے، انہ غیر شاکن، رسول اللہ شک کرنے والے نہیں ہیں، درست. لیکن کلام جو ہے وہ تقریر و افہام کے لیے ہے. بس پہلے قول میں ظاہری طور پہ خطاب رسول اللہ کو ہے، لیکن حقیقت میں خطاب کس کو ہے؟ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو ہے. لیکن دوسرے قول کے مطابق حقیقت میں خطاب رسول اللہ کو ہے، اور رسول اللہ ہی سے مخاطب ہے اللہ تعالی. اللہ کو بھی علم ہے رسول اللہ نے شک نہیں کیا، اور رسول اللہ کو بھی علم ہے کہ میں نے کبھی شک نہیں کیا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا تاکہ بات سمجھائے، تقریر یعنی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے، افہام تاکہ ایک بات کو اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے. کما یقول القائل لعبده، جیسے ایک مالک اپنے غلام کو کہتا ہے، ان کنت عبدی فاطعنی، دیکھو اگر تم میرے غلام ہو تو پھر میری عبادت کرو. یا اگر باپ بیٹے کو کہتا ہے، اگر تم میرے بیٹے ہو تو پھر تو میری بات مانو گے. صحیح، یہ تو جملہ اردو میں بھی بہت عام چلتا ہے نا. مثلا گھر میں بعض اوقات ہے کہ والد یا والدہ نے کوئی کام کہا ہے، مثلا روٹی لے آؤ، اب آپس میں جھگڑا پڑ گیا، کیونکہ بڑا سخت کام ہے، مشکل کام ہے، تو اب آپس میں جھگڑا پڑا تو ایک سے امید باندھ لی جسے پہلے ہی کہا تھا، تو اب اس کو تھوڑا سا ابھارنے کے لیے والد یا والدہ کہتی ہیں کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو پھر روٹی لے کے آؤ گے. تو وہاں پہ آج کل کے بچے بلیک میل بھی نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ یہ جملہ ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھانے کے لیے اور اپنی مراد کی تاکید اور تائید کے لیے کہنے کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں معاشرے میں. تو انہوں نے دوسرا قول یہ بیان کیا کہ یہ اس باب سے کہا گیا ہے، تقریر کے لیے، افہام کے لیے، سمجھانے کے لیے، درست ہے؟ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ فتعطف علی ولدہ ان کنت ابنی فبرنی، کہ باپ جو ہے وہ اپنے بچے میں نرم جذبہ اپنے لیے پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو مجھ سے نیکی کرتے، صحیح، فبرنی، یا تم مجھ سے نیکی کرو، اگر فعل امر پڑھیں یہ برنی ہوگا، اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو حتماً مجھ سے نیکی کرتے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے ہی نہیں ہو، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری اولاد ہی نہیں ہو، یا غلام کو کہیں کہ ان اگر تم میری ان کنت عبدی، اگر تم میرے عبد ہوتے، فاطعنی، تو تم میری اطاعت کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم نے اطاعت نہیں کی تو تم میرے غلام ہی نہیں ہو. اسی طرح ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے رسول اللہ نے شک کیا، یہ ہم اپنی عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر ویرید بذلک المبالغہ، یہ اسلوب کہاں پہ بیان کیا جاتا ہے؟ مبالغہ کے لیے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں دیں کہ گھر میں والد کہتا ہے کہ اگر دیکھو تم، یا والدہ کہتی ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو تو پھر جا کے روٹیاں لے کے آؤ. اب یہاں پہ تاکید اور مبالغہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ والا اسلوب اختیار نہ کیا جائے، تاکید اور مبالغہ نظر آئے گا ہمیں؟ نہیں نظر. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاؤ بیٹا روٹیاں لے آؤ، وہ سمجھے گا کہ شاید مباح کام بیان کیا جا رہا ہے، پھر وہ تاکید کرتے ہیں والدین، صحیح، کہ جاؤ روٹی لے کے آؤ، اب واجب ہو گیا، فعل امر بنا دیا، وہ پھر بھی نہیں کوئی جنبش پیدا ہو رہی، تو اب اس کی تاکید اور تائید اور مبالغے کے لیے ایسا اسلوب ہے کہ اگر دیکھو تم اس طرح سے ہو تو پھر یہ اسلوب ہم عام زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں. مثلا طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے، دیکھو اگر تم طالب علم ہو تو علم کو طلب کرتے ہوئے نظر آؤ. نظر کس چیز میں آتی؟ یا سوتے، یا کھاتے، یا موبائل، یا پھرتے پھراتے، وہ علم کو طلب کرتے کب نظر آؤ. اب یہ جو اسلوب ہے یہ مبالغتاً اسلوب ہے، وہ کبھی نہ کبھی مثلا کوئی نہ کوئی تو کتاب پڑھ ہی لیتا ہوگا آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، تو وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار یہاں پہ 100% کلام مراد ہے. مراد کیا ہے؟ مبالغہ، مراد ہے تاکید، اس کے اندر انگیزہ پیدا کرنا. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے انگیزہ پیدا کرنے کے لیے مزید اپنے رسول کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات کو مزید دین الہی کی راہ میں ابھارنے کے لیے، مبالغتاً یا کلام کی حساسیت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے اس طریقے سے یہ ذکر ہوا ہے. وربما خرج فی المبالغہ ما یستحیل کا قول ہی، کہ جو چیزیں محال ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بھی مبالغے میں بیان کر دی جاتی ہیں، صحیح. بکت السماء لموت فلان، کہ مجھ فلان کے مرنے پہ تو آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی. اب آسمان نے کہاں پہ رونا ہے اور زمین نے کہاں؟ یہ کیا ہے؟ بکت السماء لموت فلان، فلان کی موت کے اوپر آسمان رویا، یہ مبالغہ ہے، کیونکہ میت کے اوپر آسمان نہیں، بندے ہی روتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ معنی کیا ہوا. وَكَذَلِكَ هَا هُنَا يَكُونُ الْمَعْنَى لَوْ كُنْتَ مِمَّنْ يَشُكُّ فَشَكَكْتَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ، اگر تمہارا تعلق ان میں سے ہے کہ جو شک کرتے ہیں اور تم نے شک کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو آپ جا کے ان سے سوال کریں کہ جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے رہے ہیں. یہ فرا اور غیر فرا، فرا بھی بہت بڑا نحوی گزرا ہے، اس کا یہ قول ہے. تیسرا قول، آپ یہ دیکھیں یہ والے اقوال جو ہیں یہ ادبیات سے لیے جا رہے ہیں، لغت سے لیے جا رہے ہیں. یعنی ایک عام انسان جب اس آیت کریمہ کو عرب پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا رسول اللہ نے شک کیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے. جس طرح سے اگر جو بندہ اردو سیکھ رہا ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہو، وہاں پہ ایک خاتون ہے، وہ بچے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو جا کے مثلا مجھے پانی پلاؤ، تو جو اردو کے محاورہ جات سے واقف نہیں ہے تو وہ اس سے یہ سمجھے گا کہ یہ احتمال دے رہی ہے کہ شاید تم میرے بیٹے ہو اور میں چیک کر رہی ہوں کہ، یا امتحان کر رہی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو مجھے پانی پلائے. लेकिन जो उर्दूदान तबका है वो ये कहेगा कि इस खातून को शक है कि ये मेरा बेटा है या नहीं, या वो कहेगा कि इसे यकीन बल्कि मुबालगे की हद तक यकीन है कि ये मेरा बेटा है। सही है, क्योंकि बाज़ुकात हो सकते हैं कि माँ बेटे में बहुत ज़्यादा इस तरह के अल्फाज और कलिमात का इस्तेमाल ना हो, लेकिन इनमें इस तरह के कलिमात का इस्तेमाल पाया जाता है। तो ये इसको भी इन्होंने लुगत से ये दोनों कौल लिए गए हैं, और अरबी बोलचाल जो जानते हैं और अरबी अरब कलिमात और उन अरबी जुमलों की साख्त से वाकिफ़ हैं उनके लिए इस ये माना लेना बहुत आसान है। तीसरा कौल ये है कि इसका माना ये बनता है, इन कुंत अय्युहल मुखातब औ अय्युहस सामिअ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरन ख़िताब है लेकिन कहा जा रहा है कि ए मुखातब और सामे, फ़ी शक के मिम्मान ज़लना इलैक अला लिसान नबीना मुहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की ज़ुबान पे जो हमने नाजिल किया है तुम्हें उसके ऊपर शक है, तो फिर जाके सवाल करो। बस इस सूरत में ख़िताब किसको हो गया बराह रास्त, और रसूलुल्लाह को है ही नहीं। पहले कौल में तो ख़िताब रसूलुल्लाह को था लेकिन रसूल के तवस्सुत से माशरे के लोगों से किया गया था, लेकिन इस तीसरे कौल के मुताबिक डायरेक्ट किससे ख़िताब है, डायरेक्ट ख़िताब लोगों से है। सही, वराबेहा मा ज़करहुज़्ज़ाज अन्नहु यजूज़ अन यकूना इन फ़ी माना माह फ़ इन कुनता, यानी बाज़ औक़ात इन बेमाना नफ़ी आता है या नहीं आता, नफ़ी के लिए भी आता है ना, तो इस सूरत में है कि माँ कुन तफ़ी शक के मेहमान जलना ही लें, कि आपको तो कभी शक ही नहीं हुआ कि जो कुछ हमने नाजिल किया है। कुरान की आयात में इमिन कदयतिन अल्ला खलाफ़ीहा नज़ीर इन आता है, बेमाना शक भी आता है कि कोई ऐसा करिया या इन कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी कि उसमें नज़ीर ना हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मा कुंता फ़ी शक के मिम्मा अंज़लना इलैक, कि आपको कभी ऐसी चीज़ में शक ही नहीं हुआ। तो अगर शक नहीं हुआ तो ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आपको इत रुजू में फिर कोई ऐब नहीं है, चूँकि आपको कभी शक नहीं हुआ इस वजह से अगर वो आप सवाल करें तो सवाल करने में भी कोई ऐब और हरज नहीं है। ये चौथा कौल है, यानी लस्तन नुरीद बे अम्र का अंतसाल, यानी हम ये नहीं चाहते कि आपको हुक्म दें कि आप जाएं सवाल करें कि आप शाकी हैं, बल्कि यहाँ पे क्या है कि फस अल फेले अम्र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हम इस इनको माँ के माना में ले लें तो माँ के माना में फिर ये बात बनती है कि ये बात ठीक है कि आपने कभी शक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आप जाएं और वो जो किताब पढ़ते हैं उनसे सवाल करें। फ़इन कुंता फ़ी शक मिम्मा अनज़लना इलैक, इधर इन बेमाना शर्तियाँ ना लें, हरफ शर्त ना लें, बल्कि क्या लें, बल्कि नाफिया ले लें। सही है, हरफ नफ़ी ले लें, नाफिया ले लें, और कहें कि इन कुंता फ़ी शक इन, यानी बेमाना माह, कि अगर आपको अगर का मतलब इधर नहीं करेंगे, इधर तर्जमा क्या होगा, जो कुछ हमने नाजिल किया है आपकी तरफ उसमें शक ही नहीं हुआ, आपकी तरफ से उसमें शक नहीं हुआ। फसअल, लेकिन इसके फा क्या मतलब हो जाएगा, लाकिन, लेकिन इसके बावजूद फसअल, आप सवाल करें किन से, अल्लज़ीन यक़रऊन अल-किताब मिन क़ब्लिक, आपके पहले से जो लोग किताब पढ़ रहे हैं, यानी यही अहले किताब, दुरुस्त, यानी इनके उलमा रहबा अहबार। अच्छा, सवाल ये क्यों सवाल करने का कहे, ले तज़दाद ईमानन, ताकि मज़ीद ईमान में आपके इजाफ़ा हो जाए और आपको मज़ीद ईमान और इत्मीनान हासिल हो कि कुरान ने जो वाक़यात नकल किए हैं ये वही हैं कि जो उस उधर मौजूद हैं। मसलन आज भी आप आम सूरत इससे हट के देखें, आप कुरान करीम में वाक़या पढ़ते हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के बचाव का, कि जब उनकी विलादत हुई तो किस तरह से उनकी वालिदा ने तूफ़ानों वाली मौजों, जो तूफ़ान की मानिंद होती हैं मौजें, यानी ठाटे मारता एक जिस तरह से दरिया है, उस दरिया के हवाले उन्होंने एक संदूक में छोटे से नौजायदा बच्चे को कर दिया और फिर वो अल्लाह ताला ने बचा दिया। और जो मुस्तकबिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजूदा दुश्मन है, सही, जो कातिल है उसी के पास मूसा अलैहिस्सलाम के रिस्क का एहतमाम किया, और फिरौन ने अपने कातिल को खुद ही नशोनुमा और परवरिश की। अब ये वाक़या ताजुबावर है। आप ये वाक़या जाके तौरात खोलते हैं जो मौजूदा है, उसमें भी इसी तरह पाया जाता है। आप कहते हैं यार इंजील में भी देख लें, इंजील में भी पाया जाता है। आप जैसे जैसे मुख्तलिफ किताबों की तरफ, तौरात इंजील की तरफ रुजू किया है, मज़ीद इत्मीनान इसकी हक्कानियत के ऊपर बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो वो ये कहते हैं कि इससे एक इत्मीनान मज़ीद बढ़ सकता है। और उसके ऊपर दलील क्या है, ये कुरान करीम की आए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आई, कौल अवलम तुमिन, के उन्होंने जब तकाजा किया कि अल्लाह किस तरह से ये परिंदे ज़िंदा होंगे, यानी तो मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करता है, मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है, तो अल्लाह ने फरमाया अवला तुमिन, अवलम तुमिन, अवलम तुमिन यानी तुम ईमान नहीं रखते। कहला भला ईमान तुम है, वालाकिन लयतमइन्न कल्बी, मैं ये चाहता हूँ मेरा कल्ब क्या हो जाए, मुतमइन, लयतमइन्न कल्बी, मेरा दिल मुतमइन हो जाए। कहते हैं इसी बाब से यहाँ पर भी है कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे कोई ये कहेगा कि अहले किताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत को ही नहीं मानते थे, तो उन्होंने यहाँ पे फिर जिक्र किया कि इस जगह पे जो अल्लाह ने अहले किताब से सवाल का कहा है, तो इसकी दो सूरतें बनती हैं, बावजूद इसके कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं करते, लेकिन इसमें दो सूरतें बनती हैं। वो क्या है, पहला कौल कि अल्लाह ने जब उन्हें हुक्म दिया तो हुक्म अहले किताब में मोमिनीन से सवाल करने का दिया, ना कि हर एक से जाके सवाल करने का। सही है, मोमिनीन से सवाल, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम है, काबे अहबार है, तमीम अद्दारी है, और इस तरह के दीगर अफराद, ये कौल वारिद हुआ है इब्न अब्बास, मुजाहिद और ज़हाक से। मुफस्सरीन है, एक टॉपिक मुख्तसर आपकी खिदमत में पहले बयान किया गया है, तबकातुल मुफस्सरीन, इसके ऊपर बाकायदा कई किताबें आ चुकी हैं और इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। सहाबा के दौर में जो मुफस्सरीन थे, ताबईन के दौर में मुफस्सरीन, तबे ताबईन के दौर में बड़े बड़े मुफस्सरीन, फिर उसके बाद जब मुहद्दिसीन और फुकाहा का दौर शुरू हुआ, उस दौर में मुहद्दिसीन, इन मुफस्सरीन के नाम याद करना ज़रूरी है। मसलन सहाबा किराम में बड़े बड़े नाम कौन से मुफस्सरीन के, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सबसे ज़्यादा मारूफ नाम यही है, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद उनका नाम लिया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से उबई बिन काब हैं, कि ये चंद नाम हैं, कुर्रा भी इन्हीं में से शुमार होते हैं। ताबईन में कौन है बड़े बड़े नाम, सईद बिन जुबैर, कि अभी आपने उन्हें देखा, हसन बसरी, ये बड़ा नाम है। अहले सुन्नत तफासिर में इन्हीं से अकवाल सारे लिए गए हैं। अहले सुन्नत जो तफासिर लिखी गई हैं कदीमी, उनमें एक कौल की जो तफसीर आती है, एक आयत करीमा की जो तफसीर आती है, वो इन्हीं बुजुर्गान से आती है। फिर उसके बाद कतादा हैं, मुजाहिद हैं, ज़हाक हैं, ये लोग आ जाते हैं। फिर किसका और कितना कद है, कितनी इल्मी जलालत है, उसको फिर इसी किताबों में तबकातुल मुफस्सरीन के ज़ैल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बस इब्ने अब्बास, मुजाहिद और ज़हाक ने क्या कहा, कि अल्लाह ने अहले किताब के मोमिनीन की तरफ सवाल करने के लिए कहा। दूसरा ये है कि इन लोगों से आप सवाल करें कि वो नबी जिसकी बशारत इनकी किताबों में दी गई थी, उसकी सिफत क्या है, उसके औसाफ़ क्या हैं, ये जाके सवाल करें। ये सवाल ना करें कि जो मेरे ऊपर नाजिल हो रहा है ये ठीक है या नहीं, बल्कि ये जाके सवाल करें, तुम्हारी किताबों में ये तذکرہ आया है कि एक नबी आएगा, और वो जो नबी आएगा उसके औसाफ़ क्या हैं, उसकी सिफात क्या हैं, और फिर देखो कि वो सिफात तुम्हारे साथ मुआफिक होंगी। और ये कौल अकवा है, ये कौन कह रहे हैं, खुद मरहूम तबरसी कह रहे हैं, ये कौल अकवा है, क्योंकि ये सूरत मक्की है, इब्ने सलाम और वगैरह वगैरह दीगर वो मदीना में इस्लाम लाए थे। पहला कौल क्यों नहीं दुरुस्त ज़्यादा, क्योंकि जिन उन्होंने ईसाई यहूदियों के नाम लिए हैं वो कब मुसलमान हुए, मदीना में, मोमिन तो थे ही नहीं। पहला कौल तो ये था ना, अहले किताब के मोमिनीन की तरफ जाएं, तो वो कौल इसलिए बातिल हो जाता है। मिसाल दी अब्दुल्ला बिन सलाम, काबे अहबार और इस तरह के दीगर अशखास, तो ये अशखास जो हैं ये तो मदीना में मुसलमान हुए थे, तब तो मोमिन ही नहीं थे। दूसरा कौल ये था कि नहीं, वो जो नबी जिसके आने की बशारत इन कुतुब में मौजूद है, आप जाके उसके बारे में सवाल करें, کیا اس کے اوصاف وارد ہوئے ہیں. یہ قول قوی ہے کیونکہ سورت مکی ہے اور ابن سلام وغیرہ مسلمان نہیں ہوئے, وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے. زہری نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت آسمان پہ نازل ہوئی, ان صح ذلک فقد کفا المعونا, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ سوال اگرچہ کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ پہلے زمانے کے, یعنی آسمان سے مراد کیا ہے, ادھر اہل کتاب سے مراد ہیں وہ پاکیزہ افراد کہ جو پہلے دور میں گزر چکے ہیں, وہ جو اصل انجیل و تورات پڑھتے تھے, ادھر جا کے آپ دیکھیں, نہ کہ یہ ولی کہ جو ان لوگوں کے پاس تحریف شدہ موجود ہے. وَرَوَاهُ أَصْحَابُنَا أَيْضًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ, امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے, وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ الضِّيقَ وَالشِّدَّةَ بِمَا يُعَانِيهِمْ مِنْ نَعْتِهِمْ وَأَذَاهُمْ. یعنی یہ جو زہری نے بات بیان, کیونکہ ہمارے ہاں روایات میں وارد ہوا ہے کہ ادھر یقرؤون الکتاب سے مراد انبیاء ہیں, زہری نے تو صالحین کہہ دیا جو پیچھے گزر چکے ہیں مومنین, لیکن ہماری روایات میں کیا وارد ہوا ہے, یقرؤون میں ہم ضمیر سے مراد کون ہے, انبیاء. اس لیے انہوں نے کہا کہ بعض امام صادق علیہ السلام سے روایتیں نقل ہیں. لیکن ایک اور قول یہ پایا جاتا ہے, شک سے مراد نہ یہ نہیں ہے کہ شک کرنا, شک سے مراد یہ ہے کہ تمہیں سختی اور شدت میں جس چیز نے ڈال دیا ہے کہ ہم نے تم پہ جو کچھ نازل کیا ہے اس میں تمہیں بہت سختی اور شدت کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ان لوگوں کی اذیت اور ان لوگوں کے طعنے تشنیع سننے پڑ رہے ہیں, تو تم ایسا کرو جاؤ اور پڑھو کتاب میں کیا ہے, یقرؤون الکتاب, وہ لوگ جو کتاب پڑھا کرتے تھے آپ سے قبل, اور اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء نے کس طریقے سے ان اذیتوں کے اوپر صبر کیا, فصبر کذالک, آپ بھی اسی طریقے سے صبر کریں. یہ کل اقوال تھے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے, اور یہ ہم نے پچھلے دروس میں بھی ایک ایک کر کے اسے اختیار کیا تھا اور اس کو مطالعہ کیا تھا, لیکن مجموع البیان فی تفسیر القرآن میں آپ نے دیکھا کہ مفسرین کے درمیان جو قول رائج ہیں وہ یہی چار یا پانچ قول ہیں کہ پانچویں کو آپ شک بمانہ شدت قرار دے دیں. درست. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے آیت کا اگلا حصہ, لقد جاءک الحق من ربک. ادھر حق سے کیا مراد ہم نے لیا تھا, قرآن, دین اسلام, حق بات. یہاں پہ ہم البتہ آیت کو حل کرتے چلیں کہ ہمارے لیے زیادہ محکم صورت میں کون سا قول آتا ہے. اگر ہم اس کے اوپر دقت کریں اور پچھلی آیات کو ہم ملاحظہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ تقریر اور افہام مراد ہیں, یعنی اس بات کے لیے ہے. یہ قول بقیہ قول کی نسبت ہمیں سیاق کلام میں تقویت دیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں مشرکین رہا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی ہدایت کے لیے قرآن کے قصص کو جب بیان کیا اور اللہ نے اسے نازل کیا تو مشرکین وہ تو بیگانے تھے بالکل ہی ان واقعات سے, لہذا ان واقعات کی صداقت اور حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تقریر چاہیے, یعنی مبالغہ اور تاکید چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک چیز ہمارے ماحول میں پائی ہی نہیں جاتی اور ایک فرد آ کے اسے بیان کرے جبکہ وہ معاشرہ اس فرد کا دشمن بھی ہے, وہ فرد اپنی بات کی حقانیت کے لیے تاکید اور تقریر کرے گا, یعنی ثابت کرنے کے لیے ٹھوس کلمات استعمال کرے گا, یعنی ٹھوس محکم جو اس کی بات کی حقانیت کے ثبوت کے اوپر زیادہ دلالت کرتے ہوں, ایسے الفاظ لائے گا یا ایسے اسلوب لائے گا یا نہیں لائے گا. مثال کے طور پر پاکستان میں, میں عام مثال اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن کریم کے مبانی میں سے ایک مبنا ہے. یہ والی بحثیں تھوڑی خشک ہوتی ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کی جاتی کہ قرآن کریم کی زبان اگر عربی ہے تو عربی سے کیا ادھر مراد ہے. آہے قرآن کی واقع عربی بلسان عربی کہا ہے تو عربی کے تمام لہجے مراد ہیں یا ایک لہجہ مراد ہے؟ پھر عربی جب قرآن نے کہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بالا ترین معارف وہ ایک عام سادہ زبان میں بیان کیے جائیں, یا نہیں کہ قرآن کی جو عربی ہے وہ معاشرے کی عربی سے ہٹ کر ہے, اور اصطلاحی عربی ہے. اس کا جائزہ علماء لیتے ہیں علوم قرآنیہ کے ذیل میں. مثلا ایک بحث تازہ ہی یہ چھٹیاں ہونے سے پہلے چل رہی تھی, تو طویل بحث ہے, چند درسوں کی پر وہ مشتمل تھی, اس کا لب لباب آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے جو زبان استعمال کی ہے وہ زبان وہی ہے محاورات اور اپنے صیاغت اور اسلوب کے اعتبار سے جو عربوں میں پائی جاتی تھی. جیسے آج کل آپ اردو بولتے ہیں, اسی اردو کی زبان میں ہی اسے لکھا جائے, لیکن اس میں ایسا ادب لایا جائے, یعنی ایسے صیاغت اور اسلوب لائے جائیں جسے لوگ سمجھ سکتے ہوں. اگر لوگ اسے سمجھ ہی نہ سکیں تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا اس زبان کے استعمال کا. زبان یہ ولی کیوں استعمال کی؟ یعنی قرآن نے کوئی فلسفی زبان استعمال نہیں کی جو صرف ایک خاص طبقہ سمجھے. قرآن کریم نے اصولی زبان استعمال نہیں کی کہ اصول فقہ پڑھنے والا ہی فقط سمجھے. قرآن کریم نے معاشرے کی زبان استعمال کی, جس طرح سے آج بھی ہمارے معاشرے میں اردو میں اخبارات ہیں, رسالے ہیں یا مختلف میگزینز ہیں, وہ جب اردو زبان اس اردو زبان میں چھپتے ہیں جو پاکستان میں رائج ہے, ہر فرد پڑھ لیتا ہے یا نہیں پڑھتا. قرآن کریم نے بھی اسی طریقے سے عرب زبان کا اختیار کیا اور اس دور میں جو عرب زبان رائج تھی اسے استعمال کیا. لیکن اس زبان میں جو معارف ہیں وہ الہی معارف رکھے, ایسے معارف کہ اگر اس کو عقلی زبان دی جائے تو ضخیم کتابیں بن جائیں. مثلا اگر آج آپ جائیں اور بالفرض فتوحات مکیہ عرفان کے اوپر ہے, یا الاسفال اربع حکمت مطالعہ کی کتاب, صرف قیامت کے بارے میں دیکھیں, وہ جو قیامت کی تشریح کرتے ہیں جلد ہا جلد بنتی چلی جاتی ہے, لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے عمومی زبان اختیار کرتے ہوئے اس قدر بزرگ اور اس قدر عظیم معانی اس میں پرو دیے ہیں. یہ اصلاً بشر کی توان سے باہر ہے. مثال کے طور پہ میں, چونکہ آپ طلاب ہیں, میں آسان اس کو کرتا ہوں. آپ نے ایک اصطلاح پڑھی ہوگی, الفاعل مرفوعن, فاعل مرفوع ہوتا ہے. ذرا اس کو آپ اردو میں اصطلاحات کا استعمال کیے بغیر بیان کریں, اور وہ دو کلموں سے زیادہ بھی نہ ہو, کیونکہ الفاعل مرفوعن دو کلمات ہیں, آپ استعمال کر لیں گے. یہ بات ہمیں آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ معارف اور عقلی باتیں اور معارف کی دنیا اور اوچے کمال کے جو معارف ہیں اس کو اصطلاحات کے بغیر بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. سنا ایک چھوٹی سی بھی آپ اس حرف کو, علم صرف, صرف کیا ہوتا ہے, آپ بیان نہیں کر پائیں گے. آپ بیان کریں گے چار پانچ لائنیں بن جائیں گی. پھر آگے جامد اور مشتق, مشتق سے کیا مراد ہے, چار پانچ لائنیں بنا دیں گے آپ اس اصطلاح کو کھولیں. لہذا آپ مشتق کا معنی اصطلاح سے ہٹ کے بیان کریں, اور کوشش کریں کہ میں انہی لوگوں کی زبان میں بیان کر دوں, بیان نہیں کر پائیں گے. لہذا قرآن کا معجزہ بھی کیا ہے کہ قرآن نے وہ زبان استعمال کی ہے جو اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اس میں وہ والے مطالب قرآن نے رکھ دیے ہیں کہ جو اصطلاحات کے بغیر اصلاً بشر کی توان سے باہر ہے کہ اسے بیان کر سکیں, وہ بیان ہی نہیں اسے کر سکتا. اس لیے آپ قرآن ہی کے مشابہ دوسری زبان آپ احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں. احادیث نے بھی کوئی اصطلاحی زبان اختیار نہیں کی, انہوں نے لوگوں ہی کی زبان استعمال کیا اور کس طرح سے معارف کو بیان کیا. اسی لیے آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کے بعد جب حدیث پڑھتے ہیں تو بڑا سکون اور راحت محسوس کرتا ہے. اور آپ صرف قرآن کی آیت اور روایت کا معنی بیان کر دیں, سننے والا وہ سمجھ کے چلا بھی جاتا ہے. لیکن آپ اگر استعمال کریں واجب الوجود بے ذات ہی, واجب الوجود لغیر ہی, تو وہ پھر واجب ممکن اسی میں الجھ کے رہ جائے گا کہ واجب کیا ہے, ممکن کیا ہے. لیکن قرآن بیان کرتا ہے لا الہ الا اللہ, کہ کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے, صحیح. یا قرآن آ کے ایک تعبیر استعمال کرتا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اس سے یہ پتہ, یعنی بشری کوئی بھی تم جیسی تمہارے اندر جو نقائص ہیں اس ذات کی طرف اس کو ہم اشارہ نہیں کر سکتے. آپ ملاحظہ کریں کہ اگر اس جگہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اگر اسی آیت کریمہ کو ہم اپنے عقائد میں عقائدی اصطلاحات کے ذریعے استعمال کریں تو ہم ادھر کن آ جائیں گے اصطلاحات میں، ایک صفات ذاتی ہیں، ایک صفات فعلی ہیں، اللہ کو منزہ کرنا چاہیے، تشبیہ نہیں دینی چاہیے، اس طرح کے کلمات کے اوپر ہم اتر آئیں گے. لہذا یہ قرآن کا اعجاز ہے. اب ادھر بھی جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ اسلوب عربی زبان سے ہٹ کے نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر یہ تعجب نہ کیا جائے کہ یہ اسلوب کیسے لے آئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک شے میں مبالغے کو پیش کرنا ہے، اصل استدلال یہاں سے جو ہم نے قول اختیار کیا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شے کو مبالغے کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس مبالغے کو کے طور پہ استعمال کرنے اور اس کی محکم طور پہ تائید کرنے کے لیے وہ کون سا اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے آئے گا؟ وہی جو کلام عرب میں رائج تھا یا کوئی اور؟ اگر کوئی اور ہوا تو وہ عرب نہیں سمجھ پائیں گے. لہذا کون سا قول لے کے آئے، کون سا اسلوب لے کے آئے گا؟ وہ جو کلام عرب میں رائج. کلام عرب میں کون سے اسلوب رائج ہیں؟ قسمیہ، قسم کا ایک قول رائج ہے. کلام عرب میں ایک اور اسلوب رائج ہے، نون تاکید ثقیلہ کے ہمراہ. اسی طرح ان اسلوبوں میں سے ایک یہ ہے یا نہیں کہ جہاں پہ والد یا والدہ یا مالک اپنے غلام کو کہتا ہے اگر تم میرے مثلا غلام ہو یا اگر تم میرے بیٹے ہو تو پھر یہ کام کرو، یہ ایک تاکید کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو میں نے تمہیں بات بیان کی ہے وہ میرے نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اب اس جگہ حقانیت کو بیان کرنا ہے، حقانیت کو بیان کرنے کے لیے یہ والی صیاغت اختیار کی گئی کہ اگر جو کچھ نازل کیا ہے اس میں شک ہے تو جا کے کتاب جو پڑھ رہے ہیں تم سے پہلے آؤ اس میں جا کے دیکھ لو، خود حقانیت کا تمہیں یقین ہو جائے گا. یہ تاکید کے لیے ہے، یہ افہام کے لیے ہے، یہ اپنی بات کہ قرآن نے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہ پورے ثبوت اور محکم طور پہ حقانیت کے ساتھ ہمراہ ہیں، حق ہیں وہ، ان میں باطل نہیں ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا. اور اس کو مزید تاکید کیسے دی؟ مزید اس بات کے لیے، مزید مبالغہ کے لیے قسمیہ کلام بھی لے آیا، لقد جاءک الحق من ربک. آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کون سا اسلوب ہے؟ قسم کا اسلوب ہے، بس کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، مبالغے کے لیے یا اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے. اردو میں بھی قسمیہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ والے استعمال اسلوب کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.